الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج سورة يونس کے آٹھویں رکوع سے تلاوت کا آغاز کیا گیا، جس میں پہلی آیت میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، آپ ان لوگوں کے سامنے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرما دیجئے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ میری قوم، اگر تمہیں یہ بہت بڑی بات لگتی ہے کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور تمہیں اللہ کی آیات سے نصیحت کرتا ہوں، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو میرا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم اپنی پورے منصوبہ بندی کر لو، وہ شرکا اکم، اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر لو، اپنے شرکا کو بھی شامل کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، پھر تمہیں تمہارے معاملے میں کوئی شک شبہ بھی نہ رہے، ثم اقضوا الیہ، پھر میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہو کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وجہ سے کہ میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہے، بھروسہ ہے. توکل جو ہے وہ اس بات کو کہا جاتا ہے کہ دنیاوی اسباب انسان اختیار کر لے اور نتائج کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دے. اگر دنیا کے اسباب بھی بالکل چھوڑ دیے جائیں کہ کوئی سبب بھی اختیار نہیں کروں گا اور صرف اللہ پر بھروسہ کروں گا، تو اس کو توکل نہیں فرمایا گیا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، مسجد نبوی میں آتا ہوں اپنی اونٹنی پہ، تو میں اونٹنی کو باندھ کر پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹنی کو ویسے کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھو اور پھر جو ہے وہ کیا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی تمہارے اختیار کا جو کام ہے وہ تم کرو، جو اسباب کے درجے میں جو کام ہے وہ کرو، بھروسہ اس پہ نہیں کرو. بھروسہ جو ہے وہ کس پر ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوگا. یہی توکل کی حقیقت ہے. آگے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجر، اگر تم پیٹ پھیرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجر، میں نے تو تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کیا ہے، میں نے تو تم سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے. تو تمہارے پیٹ پھیرنے سے میری کوئی دکان بند نہیں ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ میں نے تو تم سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے. یا تو مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو مجھے پیسے ملنا بند ہو جائیں گے یا میری جو ہے وہ اجرت ختم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے. میرا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ ہی نے دینا ہے. اس وجہ سے اگر تم منہ پھیرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، میرا کوئی نقصان نہیں کرو گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ ثم بعثنا من بعد موسیٰ و حارون الى فرعون و ملئی، کہ ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا اپنی آیات دے کر، انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے ہی مجرم قسم کے لوگ تھے. وہی پورا واقعہ جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے کہ انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے کے طور پر اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل سے نکال کے دکھایا، جس سے اوپر تک بالکل چمکتا ہوا روشن ہو گیا. اور اسی طریقے سے دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی تو وہ سانپ بن گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہو گئی. یہ سب دکھایا لیکن اس سب کو انہوں نے جادو قرار دے دیا کہ یہ تو سب کچھ جادو ہے، یعنی معجزے کو جادو قرار دے دیا. اور جب جادو قرار دے دیا تو آپس کے مشورے سے پھر جادوگروں کو مقرر کیا کہ وہ اس کا مقابلہ کریں. جب وہ مقابلہ نہیں کر سکے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیتے، لیکن جب مقابلہ نہیں کر سکے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا معجزہ ہے، اور وہ ایمان لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے کہا، قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر اپنا توکل بھی رکھو، اپنا بھروسہ بھی اسی پر رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم پکے سچے مسلمان ہو. تو ایک مسلمان کا بھروسہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی پر ہوتا ہے. جتنا اللہ پر بھروسہ پختہ ہوتا ہے اتنا اس کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے، عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اگر اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا معاملہ کیا جاتا ہے, اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو برا معاملہ اس کے ساتھ عام طور پہ ہو جاتا ہے. آگے پھر فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ راتوں رات نکل جاؤ یہاں سے, چل پڑے, لیکن فرعون کو بھی پتہ چل گیا بہرحال, اور پہلے سے اندازہ بھی تھا کہ یہ لے جائیں گے کسی وقت, تو فوراً پیچھا کیا اور یہاں تک کہ سامنے پانی اور پیچھے فرعون کے لشکر والی کیفیت ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو جو ہے وہ اس سے نجات دے دی اور وہ نکل گئے اس میں سے پانی میں سے, لیکن پیچھے جو ہے وہ فرعون نے جب اپنے لشکر کو اور خود اپنے آپ کو اس میں شامل کیا تو ان کو جو ہے وہ پانی نے ڈبو دیا. اس کا پورا واقعہ یہاں پر ذکر فرمایا. جب وہ ڈوبنے لگا بالکل تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل, میں ایمان لاتا ہوں اور یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں, اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ سوائے اس کے کوئی اور رب نہیں ہے جس پہ بنی اسرائیل یقین رکھتے ہیں, یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. وانا من المسلمین, میں مسلمان ہوتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جواب آئے آل آنا, اب بہت دیر ہو گئی, وقد عصیت من قبل, وقد عصیت قبل, پہلے تو تم کیا کرتے رہے, نافرمانی کرتے رہے. تو یہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی تھی کہ موت جب سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے, موت جب سامنے آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اور فرعون کے سامنے جب موت آ گئی اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا, توبہ کرنا چاہ رہا تھا جس کو قبول نہیں کیا گیا. فلیوم ننجی کا بھی بدنی کا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لشکر کو تو پورے غرق کر دیا لیکن فرعون کو کہا کہ آج تمہارے بدن کو جو ہے وہ ہم نجات دے دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ تم اپنے پیچھے والوں کے لیے نشانی بن جاؤ. یہ عجیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے نا, یہ بڑے ہی دربوک قسم کے بھی لوگ تھے, بدتمیز قسم کے بھی لوگ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یعنی پورا لشکر سامنے ڈوبا لیکن ان کو پھر بھی ڈر تھا کہ نہیں فرعون تو نہیں مرا ہوگا, اتنا خطرناک بادشاہ جو ہے یہ کیسے مر سکتا ہے, یہ نہیں مرا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی لاش کو جو ہے اس دریا کے اندر غرق کرنے کی بجائے اس کو اوپر تیرا دیا. تیرتی ہوئی لاش کو جب سب نے دیکھ لیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً جو ہے وہ کیا ہے, فرعون مر گیا ہے, اور پھر جو ہے وہ ان کی جان میں جان آئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اس لاش کو اوپر کر دیا اور سب کے سامنے کر دیا اور سب کے لیے نشانی بنا دیا, اتنا تو قرآن کریم سے واضح ہے. مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس فرعون کا نام جو ہے وہ منفنتاح تھا اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ ہی کے لیے جو ہے کیا کر دیا, محفوظ کر دیا, اور کہتے ہیں کہ مصر کے عجائب گھر کے اندر آج بھی اس کی لاش موجود ہے اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ عبرت آج بھی کیا کی جا سکتی ہے, لی جا سکتی ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ اسی کی لاش ہے تو یہ قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل بھی ہے. قرآن کریم نے جب یہ بات فرمائی ہے, قرآن کریم نے جب یہ بات فرمائی ہے اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون کی لاش باقی ہے. سائنسی طور پہ تو یہ بات بہت بعد میں جا کے کیا ہوئی ہوگی, ثابت ہوئی ہوگی. تو یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے یہ اس وقت فرمایا ہے جب کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس فرعون کی لاش کیا ہے اب تک باقی ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن کریم میں 6 مرتبہ تذکرہ ہے, 4 مرتبہ نام لیا گیا ہے اور 2 مرتبہ مچھلی والا کہہ کر فرمایا گیا ہے. اور ان کا قصہ یہی ہے کہ اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے بلاتے رہے بلاتے رہے, لیکن قوم کسی طرح سے جب نہیں مانی تو ناراض ہو کے چلے گئے اور ان کو کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. یہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا اس میں ان کی طرف سے تھوڑی سی جلد بازی کا پہلو آیا تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا. پیغمبروں کے اوپر آزمائش آتی رہتی ہے. جب وہ چلے تو ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے, کشتی آپ دریا کے اندر جا کے جو ہے وہ موجوں کے اندر پھنس گئی. انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کا دستور یہ تھا کہ کسی نہ کسی شخص کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا تھا, پانی میں ڈالنا پڑتا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کے پھینک دیا مجبوراً. جب یونس علیہ السلام کو پانی کے اندر پھینکا تو وہاں سے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. اور عام طور پہ تو اگر مچھلی کسی کو نگل لے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ تھا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے اور وہاں پر دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی استغفار کیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی. اور کئی دن تک جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ پڑے رہے کیونکہ بالکل جسم کے اندر طاقت وغیرہ بھی نہیں تھی. دوسری طرف قوم کا معاملہ یہ ہوا کہ ابھی 3 دن مکمل نہیں ہوئے تھے کہ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو کہہ رہے تھے نا وہ صحیح فرما رہے تھے اور اب ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے کر لی توبہ عذاب آنے سے پہلے, عذاب کے آثار دیکھ کر جو ہے وہ انہوں نے توبہ کر لی. اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ان کے ایمان کو قبول فرما دیا. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی, فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اس وجہ سے قبول نہیں ہوئی کہ جب عذاب سامنے آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے, جبکہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ فرعون کے اوپر عذاب شروع ہو چکا تھا, ان کا عذاب ابھی شروع نہیں ہوا تھا. آثار کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ انہوں نے کیا کر لیا تھا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور توبہ کر لی. اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو محفوظ فرما دیا. سورہ یونس کے آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وان اقیم وجہک للدین حنیفا, اپنے چہرے کو اپنے رخ کو جو ہے وہ بالکل سیدھا رکھیے دین حنیف کے لیے. دین حنیف جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو کہا جاتا ہے جو تمام ٹیڑھ پن سے جو ہے وہ بالکل ممتاز تھا اور اس سے بالکل پاک تھا. آخری آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ قل یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الحق من ربکم, حق تمہارے پاس آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ اپنے لیے قبول کرے گا. ومن ضل, اور جو گمراہی اختیار کرے گا, فانما يضل عليها, تو اپنے ہی لیے نقصان کرے گا گمراہی اختیار کر کے. وما انا عليكم بوکیل, میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں زبردستی اسلام قبول کرواؤں, یہ میرا کام نہیں ہے. واتبع ما يوحى اليك, اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے. واصبر, اور صبر کیجئے, حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ فرما دے. صبر کا قرآن کریم میں جا بجا حکم دیا گیا ہے, صبر فرق کرنے کا جا بجا قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ صبر یہ وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے کام سر انجام دے سکتا ہے. کوئی بڑا کام بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے, کوئی بھی بڑا کام بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ کوئی بھی بڑا کام سر انجام دینے کے لیے صبر کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں ان میں سے لیڈر بنائے جو ہمارے حکم کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں. لما صبروا, جب انہوں نے صبر اختیار کیا. یہ صبر ہی جو ہے یہ اصل چیز ہے جو کیا کرتی ہے, انسان کو طاقت فراہم کرتی ہے. کسی مشہور پہلوان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم جو ہر ایک کو شکست دے دیتے ہو, شکست دے دیتے ہو لڑائی کے اندر, یہ کیسے؟ اس نے وہ کہنے لگا میرے صبر کی وجہ سے, میرے صبر کی وجہ سے. ان کا بھائی یہ کیا مطلب صبر کی وجہ سے؟ کہ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کشتی ہوتی ہے, ریسلنگ جو ہوتی ہے, اس میں جیتتا کون ہے, وہ جو زیادہ مارتا ہے یا وہ جو زیادہ مار برداشت کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ جیتتا ہے جو زیادہ مار برداشت کر سکتا ہے. جس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے وہ گر جاتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے. تو اگر کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو راستے میں آنے والی مشکلات کو کیا کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. جو برداشت جتنا زیادہ کر سکے گا, صبر جتنا زیادہ کر سکے گا, اتنا آگے جا سکے گا. اور جس کے اندر صبر نہیں ہوگا تو وہ آگے نہیں جا سکتا. اور پھر صبر صرف دنیا کے اندر مفید نہیں ہے, آخرت کے اندر بھی مفید ہے. کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا حساب جو ہے, ان کا اجر جو ہے وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا. اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے. جو گیارہویں پارے کے اندر اس کے صرف پانچ آیات ہیں, باقی مکمل جو ہے وہ بارہویں پارے کے اندر ہوتی ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مضامین بہت بدل بدل کر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے. کبھی جو ہے وہ واقعات بیان فرمائے, کہیں توحید کے دلائل بیان فرمائے, کہیں کچھ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر بیان فرمائے. پہلی آیت حروف مقطعات میں سے, دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم یہ محکم کتاب ہے. محکم کا لفظ یہاں پر اس معنی میں آیا ہے کہ اس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, اس کے اندر کسی تردد کی گنجائش نہیں ہے, اس کے اندر کسی تناقض کی گنجائش نہیں ہے. اور جو تناقض ہمیں نظر آتا ہے, یعنی ایک دوسرے کی ضد بعض اوقات آیات میں نظر آتی ہے کہ ایک آیت سے کچھ پتہ چلتا ہے, دوسری آیت سے کچھ پتہ چلتا ہے, تو وہ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر کوئی تناقض اور ضد نہیں ہے, کیونکہ کسی عقل مند کے کلام کے اندر جو ہے وہ تناقض نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عقل مندوں کو بھی عقل عطا فرمانے والے ہیں, تو ان کے کلام کے اندر جو ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ تضاد ہو. ہاں, ہماری سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ فلاں آیت اور فلاں آیت کے درمیان کیا آ رہا ہے, تضاد آ رہا ہے. لیکن جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں وہ ان آیات کو حل کرتے ہیں, تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو حل ہو گیا, یہاں تو تضاد کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے محکم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی جو وضاحت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئی ہے, اس وجہ سے یہ کتاب جو ہے وہ محکم کتاب ہے. آگے جو ہے وہ حکم دیا کہ اپنے رب سے معافی مانگو, استغفار کرو اور توبہ کرو, وہ تمہیں جو ہے وہ بہترین قسم کی زندگی عطا فرمائیں گے, بہترین قسم کا ساز و سامان عطا فرمائیں گے. تو استغفار کے کئی سارے فوائد قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا, یہاں پر بھی استغفار کا ایک فائدہ بیان فرمایا, اور ساتھ میں ایک لفظ بڑھایا ثم توبوا الیہ. استغفار صرف زبان سے بھی ہو جاتا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار ہے, لیکن توبہ جو ہے وہ اصل میں ندامت کا نام ہے, شرمندگی کا نام ہے, کہ انسان کو شرمندگی ہو جائے کہ میں نے فلاں کام جو ہے وہ کیوں کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ سب سے اہم بنیادی چیز ہے توبہ کے, تین ارکان میں سے بنیادی رکن ہے, شرم محسوس ہونا, انسان کو حیا آنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ جو ہے وہ اچھا نہیں دیا. دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو فوری طور پہ چھوڑ دے, اور تیسرا درجہ یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اور اگر وہ گناہ کسی انسان سے متعلق تھا, مثال کے طور پہ کسی کی کوئی چیز زبردستی لے لی تھی, یا جو ہے کیا کہتے ہیں کسی کی چوری کر لی تھی, یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا تھا, تو اب اس کی تلافی کرنا بھی ضروری ہوگی. اسی طریقے سے اگر حقوق اللہ میں سے ہے اور ان کی قضا ہوتی ہے تو وہ قضا کرنا بھی ضروری ہوگی. مثال کے طور پہ کسی نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی, گناہ تو کیا اس نے, اب وہ توبہ کر رہا ہے کہ اللہ معاف فرما دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی, ندامت بھی ہے اس کو, ٹھیک ہے, اور وہ پکا ارادہ بھی کر رہا ہے کہ ابھی سے جو ہے میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ اب نماز ہمیشہ پوری پڑھوں گا. اب کیا اس کی وجہ سے اس کی پچھلی نمازیں چھوٹ جائیں گی, ختم, قضا کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, قضا بھی کرنی پڑے گی, جب جا کے توبہ اس کی کیا ہوگی, مکمل ہوگی. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ لوگوں کی بیوقوفی کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیوقوفانہ طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو دوہرا کر لیتے ہیں, اپنے جو ہے وہ اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا پڑے, تو یہ بیوقوفانہ بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہر ایک کو پہنچانی ہے, اور جو سن رہا ہے وہ سن رہا ہے, بھلے سے وہ کیا کرتا رہے, اظہار یہ کرتا رہے کہ میں نہیں سن رہا. اللہ تعالیٰ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں جس کا تم اظہار کرتے ہو, اور اس کو بھی جانتے ہیں جس کو تم چھپاتے ہو. بارہویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے, جو حقیقت ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین میں جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق کس کے ذمے میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے میں. انسان کا خصوصیت کے ساتھ کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو آنے سے پہلے اس کا رزق جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے, اور ایک حدیث شریف میں فرمایا جاتا ہے کہ ان رزق حدیث کے الفاظ تھوڑے سے بھولیں, محفوظ کا یہ ہے کہ انسان کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے. یعنی جیسے موت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہے, جس کی ہے اسی کو آنی ہے, اسی طرح سے رزق بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. جس کا جتنا رزق ہے اور جب جب ہے اس کو وہ رزق ضرور ملے گا, وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. تو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس وجہ سے بھیجا تاکہ یہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے. اچھا عمل کس کا ہے, زیادہ عمل کی بات نہیں ہو رہی, اچھے عمل کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد انسان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ. کافروں سے اگر ہم نے عذاب کو تھوڑے عرصے کے لیے دور رکھا ہوا ہے تو وہ اس طرح سوال کرنے لگتے ہیں کہ بھیا یہ عذاب کیوں نہیں آیا, یعنی مذاق اڑاتے رہے کہ عذاب وذاب کچھ نہیں ہے, ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فرمایا کہ دیکھو بھائی, اگر آ گیا نا عذاب پھر جان نہیں چھوٹے گی, اگر عذاب آ گیا تو پھر جان نہیں چھوٹے گی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. فرماتے ہیں کہ ہم اگر اپنے پاس سے انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں تو وہ بہت ہی نا امیدی کا اظہار کرنے لگتا ہے اور بہت ہی نا شکرے پن کا اظہار کرنے لگتا ہے. یہ انسان کا عمومی رویہ ہے, لیکن یہ رویہ مناسب نہیں ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اگر کبھی کوئی نعمت واپس بھی لے لی, اگر کسی مشکل کے اندر مبتلا کر بھی دیا, تو کیا مجھے اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا چاہیے؟ اللہ سے نا امید ہو جانا جو ہے یہ ایک مسلمان کی صفت اور مسلمان کا کام نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے چیلنج دیا کہ ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا ہے, اپنی طرف سے بنایا ہے؟ قل فاتو بعشر سور مثلی, آپ فرما دیجئے کہ اگر میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ 10 صورتیں. قرآن کریم نے 3 جگہ پہ چیلنج کیا ہے, ایک جگہ پر جو ہے وہ پورے قرآن کریم کا چیلنج کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی قرآن لے کے آ جاؤ, پھر اس کے بعد دوسری جگہ جو ہے وہ 10 صورتوں کا چیلنج کیا ہے جیسے کہ یہاں پر ہے کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ, اور تیسرا جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر جو چیلنج ذکر کیا ہے کہ ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ, نہیں لا سکو گے, سارے لوگوں کو بھی اپنے کیا کر لو, جمع کر لو, پھر بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, اگر یہ سب مل کر بھی تمہیں جواب نہ دیں, فَعْلَمُوا, تو جان لو, انما انزل بعلم اللہ, کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق نازل کیا گیا ہے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اگلی آیت میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو دنیا اور اس کی زیب و زینت کا تلاشی ہوگا, متلاشی ہوگا, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, تو ہم دنیا ہی کے اندر ان کے اعمال کا بدلہ دے دیں گے, وہم فیہا لا یبخسون, دنیا کے اندر ان کے ساتھ کوئی ظلم کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا. آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ پہلے بھی سورہ آل عمران کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر آخرت کا تقاضا کرے اور آخرت کی تلاش کرے تو اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے, لیکن اگر صرف دنیا کا متلاشی ہو اور آخرت کی طرف بالکل توجہ نہ کرے تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا تھوڑی سی مل تو جاتی ہے لیکن آخرت میں پھر کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا ہے. مسلمانوں کے بارے میں آگے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, اچھے اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف بالکل لو لگائی, اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون, یہ جنت والے ہوں گے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ایک طرف جہنم والوں کا تذکرہ اور ایک طرف جنت والوں کا تذکرہ, اور پھر فرمایا کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم, کہ دونوں فریقوں کی مثال جو ہے وہ گونگے بہرے کی سی ہے, والبصیر کیا کہتے ہیں نابینا اور بہرے کی سی ہے, والبصیر والسمیع اور دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے. یعنی جو ایمان لائے ہیں وہ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں, اور جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ نابینا ہیں اور وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں بہرے ہیں. حل یستویانی مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون, تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پچھلی سورت کے اندر جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل مختصر سا تذکرہ آیا تھا اس صورت کے اندر حضرت ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا, جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں, تمہارے اندر کون سا کمال ہے جو تم کیا کہہ رہے ہو اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہے ہو. پھر دوسرا یہ کہ تمہاری پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ عام طور پہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا, ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں وہ ہیں جو ہم میں سب سے کم تر درجے کے ہیں, یعنی دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے وہ بہت ہی کم تر درجے کے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اگر آپ حق پر ہوتے تو ہمارے عقل مند لوگ مالدار لوگ کیا کرتے آپ کی بات مانتے, آپ کی بات تو وہ مان رہے ہیں جو ہم میں سب سے کمزور ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں. یہ ان کا کیا تھا استدلال تھا. اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا انلزمکم وانتم لا کارہون, کیا ہم صحیح بات تمہارے اوپر تھوپ دے جبکہ تم اس کو پسند نہ کرتے, یہ ہمارا انداز نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح سے نہیں فرماتے ہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان کر دیں, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہیں ہے. خود سے اپنی ذات سے جو شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے, اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, اللہ کے احکامات کو قبول کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے, زبردستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرواتے. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ ان غریبوں کو میں اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا, ان غریبوں کو میں اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا. اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ میرے پاس جو ہے وہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے اور میں جو ہے وہ اللہ کے خزائن کا کوئی خزانوں کا کوئی مالک نہیں ہوں کہ میں اپنی مرضی سے جس کو چاہوں جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کر لوں اور جس کو چاہوں جو ہے وہ ہٹا لوں, میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اس کے اندر. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جن کی دعوت کا زمانہ سب سے طویل ہے, سب سے لمبا عرصہ 950 سال تک جو ہے وہ کیا کرتے رہے, لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے, جبکہ بہت ہی کم لوگ جو ہے وہ کیا ہوئے مسلمان ہوئے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا کام جو ہے وہ اپنے اختیار کی حد تک اپنی کوشش کرنا ہے, نتیجہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں جو تھا اس کے لیے مکمل انہوں نے کیا کی کوشش کی, لیکن نتیجہ میں مسلمانوں کی تعداد کوئی بہت بڑی نہیں تھی, چھوٹی سی تعداد تھی. اس کے باوجود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہلائیں گے, کامیاب انسان کہلائیں گے. اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کہلائیں گے, کامیاب کہلائیں گے, کیونکہ ان کے اختیار میں جو تھا وہ انہوں نے کر لیا, اس سے زیادہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. جب بہت زیادہ لوگوں نے ان کو پریشان کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک کشتی بنا لیجئے. اب جب کشتی بنانا شروع کی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, کیونکہ وہاں پانی تو تھا نہیں, کہنے لگے کہ اس کو روڈ پہ چلاؤ گے, سڑک پہ چلاؤ گے, کشتی سڑک پہ تو نہیں چلتی, تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تم مذاق اڑا رہے ہو لیکن تمہارا مذاق جو ہے وہ آگے بن جائے گا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ چاہا تو پانی نازل فرما دیا, ہر طرف سے پانی, اوپر سے بارش, نیچے سے زمین میں سے بھی پانی آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تو اس میں سے چلی گئی اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ کیا ہو گئے, غرق ہو گئے. یعنی جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ کر لیا اور باقی لوگ جو ہے وہ غرق ہونے لگے. اور غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صاحبزادے بھی تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ ڈوب رہے ہیں, ڈوبنے کی طرف جا رہے ہیں, تو آواز دی کہ بھائی آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھا جاؤں گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی آج اللہ کے علاوہ اور کوئی بچانے والا نہیں ہے, پہاڑ واڑ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ نہیں مانے, اسلام کو قبول نہیں کیا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے, اور جو ہے وہ ایک موج آئی اور ان کا کام تمام کر دیا. یہ پورا جو ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ میں بیان موجود ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دعا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرے جو اہل ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا, یہ بیٹا تو میرا اہل ہے اس کے اوپر عذاب آ گیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کا اہل نہیں ہے, آپ کے اہل جو ہیں وہ نہیں ہے. انہ لیس من اہلک, یہ آپ کے اہل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح, کیونکہ ان کا عمل جو ہے وہ نیک نہیں ہے. آپ کے لوگ وہ ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں, جو نیک اعمال نہیں کر رہے وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں رشتہ داری کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اعمال کا اعتبار ہے. جو اچھے اعمال والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے ہیں, جو برے اعمال والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برے ہیں. اس میں صرف رشتہ داری سے اگر کام چل رہا ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صاحبزادے جو ہے وہ ڈوبتے نہیں. اگر رشتہ داری کی بنیاد پہ کام چل رہا ہوتا تو پیغمبر کے بیٹے تھے, کام بن جاتا. لیکن پیغمبر کے بیٹے تھے اور اللہ کے احکامات پر زندگی نہیں گزار رہے تھے, اللہ کے عذاب نے کیا کر لیا, پکڑ لیا. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ دیکھو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے الزام لگاتے ہو اور ان کی بات کو نہیں مانتے ہو, حالانکہ یہ تمہارے ہی سامنے کیا ہوئے پلے بڑے ہیں اور تم جانتے ہو کہ انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا. اس کے باوجود اس طرح کی باتیں پچھلے پیغمبروں کے طویل قصے جو بیان کرتے ہیں, کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ یقیناً یہ کیا ہے, ہماری طرف سے وحی ہے. تم اس بات کو سمجھو کہ یہ ہماری طرف سے وحی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے, ہمارے پیغمبر ہیں. اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے. انہوں نے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو استغفار کی دعوت دی اور فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو, ثم توبوا الیہ, ان سے توبہ کرو, یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے وہ بڑی قیمتی بارش نازل فرمائیں گے, مسلسل بارش نازل فرمائیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری طاقت میں اضافہ فرما دیں گے اللہ تعالیٰ, اور تمہاری طاقت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے. تو یہاں دو فائدے آ گئے, یعنی استغفار کے دو فائدے, ایک بارش کا نزول, دوسرا جو ہے وہ قوت اور طاقت میں اضافہ ہونا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا ہے, جو قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے تھے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا تو کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں بڑے قابل سمجھتے تھے, ہماری تو بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تم بہت کوئی بڑا کام کرو گے, یہ تم کس چکر میں پڑ گئے؟ آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے میں ذہن میں آ رہا تھا کہ آج کل بھی کچھ لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, تبصرے ہوتے ہیں کہ کسی کے والدین نے جو ہے اس کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں سوچا کہ یہ تو بنے گا ڈاکٹر مثال کے طور پہ, یا انجینئر بن جائے گا, یا جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی اور, انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی فیلڈ ذہن میں رکھی ہوئی تھی اور پھر بیٹا بن گیا مولوی صاحب, بیٹا چلا گیا کہاں, مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلا گیا. تو کس طرح کا جملہ ہوتا ہے, اسی طرح کا ہوتا ہے نا, ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی, ہمارا تو خیال تھا کہ تم یہ بنو گے اور وہ بنو گے اور وہ بنو گے, تم کہاں جو ہے وہ مولوی بن گئے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کا کچھ جملہ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی کہا گیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی اسی طرح کا جملہ کہا گیا, قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا, اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں تمہارے بارے میں بڑی امیدیں وابستہ تھیں, یہ تم کس چکر میں پڑ گئے کہ جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے روک رہے ہو جن چیزوں کو جو ہے وہ ہم عبادت کرتے ہیں, اس سے کیوں روک رہے ہو؟ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا, یا قومی, اے میری قوم, مجھے بتاؤ ذرا, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت اور ایک کیا کہتے ہیں دلیل کے ساتھ آیا ہوں اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت عطا فرمائی ہے, اگر میں تمہاری باتیں ماننے لگوں اور اپنے رب کی بات چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ میری پکڑ فرما لے تو کون بچائے گا؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ, کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ, تم لوگ میرے نقصان کے علاوہ اور کوئی اضافہ نہیں کرو گے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے مدد صرف اس شخص کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قصہ بیان فرمایا کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا ایک معجزہ عطا فرمایا ان کے مطالبے پر, لوگوں کے مطالبے پر. جب مطالبے پہ معجزہ آیا تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ بھئی اس کا خیال کرنا, اگر خیال نہیں کرو گے, اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو تمہارے اوپر جو ہے وہ کیا آ جائے گا, اللہ کا عذاب آ جائے گا. لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے طور پہ جو اونٹنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ سے نکالی تھی اس کو ذبح کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا اور وہ جو ہے سارے کے سارے چلے گئے, سارے کے سارے جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے. ان کو ایک چیخ نے آ کے پکڑا اور ان کے کلیجے جو ہے وہ کیا ہو گئے, پھٹ گئے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ بالکل پڑے, جیسے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کھجور کے, ویسے پڑ گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے یہاں کیا ہوگی, اولاد ہوگی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھیں, وہ حیران ہو گئیں کہ کیسے ہوگی اولاد بھائی, ان کی عمر اچھی خاصی تھی اور تھیں بھی بانج, تو اب اس عمر کے اندر اولاد کہاں سے ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے, وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اولاد کیسے ہوگی, ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فیصلہ فرمائیں گے تو اولاد مل ہی جائے گی. دوسرا یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرز عمل ذکر فرمایا ہے کہ جب مہمان ان کے پاس آئے جو کہ اصل میں فرشتے تھے, انسانوں کی خوبصورت مردوں کی شکل میں وہ آئے تھے, جب وہ ان کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل بھی ٹائم نہیں لگایا, فما لبث ان جاء بعجل حنیث, فوراً ان کے لیے جو ہے نا ایک بچھڑا لے کے آ گئے تیار کر کے کھانا فوراً. اس کے اندر ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو عموماً مہمان نوازی کے اندر جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں. کوئی مہمان آ جائے تو اس سے بعض اوقات تو اس طرح سے سوال ہوتا ہے بڑا مزاحیہ سا, کھانا تو آپ کھا کے آئے ہوں گے, ٹھنڈا پئیں گے آپ یا گرم پئیں گے, کھانا تو آپ کھا کے آئے ہوں گے, مطلب کھانا تو آپ کو ہم نہیں دیں گے. دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوگا کھانا تو ہم آپ کو نہیں دیں گے, اچھا ٹھنڈا پئیں گے یا گرم. اگر وہ بےچارہ مروت میں کہے کہ نہیں نہیں جی بس پانی پلا دے, اچھا جی پانی پلا دیا, اس کو فارغ کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے, کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ کھانے پہ ضرور شریک فرماتے تھے, اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے, کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ کھانے پہ شریک فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ طعام الواحدی یسنی یکفی اثنین, ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے, دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے, تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے انسان کو کھانا کھلانے کے اندر جو ہے وہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, بخل نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ہی کیا کریں گے مکمل فرمایا. آپ اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے اندر کیا صورتحال تھی, بالکل پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ حالت دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بہت افسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کیفیت عجیب ہے. عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے گئے, اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ بھی کھانے میں کچھ ہے, انہوں نے کہا کہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ذبح کر لیتے ہیں, کھانا بنا لیتے ہیں, آٹھ دس آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا, آپ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے آئیں, لیکن بتا دیجیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بس چھوٹی سی بکری کا بچہ ہی ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو لے کے آ جائیں گے. وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بتلایا کہ رسول اللہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے, بس چھوٹی سی بکری کا ایک بچہ ہے, آپ تشریف لائیے اور چند آدمیوں کو لے آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کروا دیا, چلو بھائی چلو جابر کے گھر پہ دعوت ہے. اب وہ پریشان کہ اتنے بڑے لشکر کو کیسے کھلائیں گے, بھاگے بھاگے جو ہے وہ گھر پہ تشریف لے گئے اور اپنی بیگم صاحبہ کو بتایا کہ بھائی یوں یوں ہو گیا, پورا وہ آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں. ان کا کہ آپ نے بتا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی کھانا تھوڑا سا ہے, کہا ہاں میں نے تو بتا دیا تھا, کہا بس پھر مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کھانا جانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فرمایا کہ ہنڈیا مجھے دے دو, ہنڈیا اپنے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی اور پھر اسے نکال نکال کے کھانا دیتے رہے. پورے لشکر نے کھا لیا پھر بھی کھانا جو ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ جتنا تھا اتنا ہی ہے, اس سے ذرا برابر بھی جو ہے وہ کم نہیں ہوا ہے. تو پیغمبروں کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھلانے کے اندر جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. یہ جو شہری زندگی ہے نا, یہ بعض اوقات اس طرح کا مزاج بنا دیتی ہے کہ بس نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے اور کسی طرح سے جو ہے وہ دوسرے کا خیال رکھنے کا مزاج بہت کم ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, ابراہیم جو ہے وہ بڑے بردبار ہیں, یعنی جلد باز نہیں ہیں. اواہن بڑی آہیں آہوزاری کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے ہی کیا ہیں, آہوزاری کرنے والے ہیں. منیب اور اللہ سے بڑی لو لگانے والے ہیں. یہ صفات جس کے بھی اندر ہوں گی وہ لوگوں کے لیے قابل تعریف بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کو تمام مذاہب, آسمانی مذاہب والے کیا کرتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں, عیسائی بھی یہ کہتے ہیں, مسلمان بھی یہی کہتے ہیں. تو ان کی چند صفات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی ہیں ان کو اختیار کرنے کی خصوصی طور پر پریکٹس کرنی چاہیے, جن میں سے پہلی صفت یہاں پر بیان فرمائی ہے حلیم, وہ حلیم ہے. اور حلیم کا مطلب ہوتا ہے جو جلد جو ہے وہ غصے میں نہ آ جائے, جلد جذباتی نہ ہو جائے, چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے سوچ سمجھ کر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ حلیم کہلاتا ہے. دوسری صفت بیان فرمائی اواہن, بڑے آہوزاری کرنے والے ہیں. اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا یہ پیغمبرانہ اوصاف ہیں جو ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ اب کیا ہو گئے, رخصت ہو چکے ہیں, رخصت ہو چکے ہیں. نہ ہونے کے برابر کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو راتوں کو اٹھ کر تنہائی کے اندر کیا کرتے ہوں, اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوں, لیکن عمومی جو کیفیت ہے وہ ایسی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی جاندار دعائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم ارزقنی عینینی حطالتینی تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والازراس جمرا. یا اللہ مجھے آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرمائیے, آنسو بہانے والی جو ہے وہ کیا فرمائیے, آنکھیں عطا فرمائیں جو دل کو سیراب کر دیں. آنسو بہا بہا کر دل کو کیا کر دیں, سیراب کر دیں, اس سے پہلے کہ آنسو جو ہے وہ خون کے ہو جائیں اور داڑھیں جو ہیں وہ آگ کی ہو جائیں. آنسو جو ہے وہ خون کے ہو جائیں اور داڑھیں جو ہے وہ کیا ہو جائیں, آگ کی ہو جائیں. اچھی وہ غریب دعا ہے, پیغمبرانہ دعائیں ایسے ہی ہیں. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ بلکہ منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رکھ دی جائیں اور وہ بالکل خالی ذہن ہو کر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. وہ دعائیں پڑھ کر ہی اس بات نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ اس شخص کا کسی بہت بڑی ذات سے کیا ہے, بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہی ایسی کہ انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کیا مانگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس کس انداز سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا ہے. بہرحال ہمیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی آہیں بھرنی چاہیے. اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ منیب, اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے. ہر معاملے کے اندر اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے, عادت بنانی چاہیے. اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے اور ان کی جو قوم تھی وہ ہم جنس پرست تھی, یعنی مردوں کے ساتھ مردوں کے تعلق کے قائل تھے وہ, جس کو اسلام کسی بھی آسمانی شریعت کے اندر جو ہے وہ جس کی اجازت نہیں دی گئی ہے وہ اس کے قائل تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے ہوئے ہیں, بڑے ہی خوبصورت ہیں, تو بھاگتے دوڑتے ان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اب جو ہے وہ بدتمیزی کریں گے. انہوں نے جو ہے وہ ان کو یہ بھی کہا کہ بھائی لڑکیاں موجود ہیں قوم کی, ان سے شادی کر لو. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, اب تمہیں تو معلوم ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارا خیال کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ پریشان ہونے لگے کہ اب اپنے مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں. تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم آپ کے مہمان جو ہیں, ہم انسانوں کی شکل میں آئے, ہم ہیں فرشتے, آپ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا, ان کو سزا دے دی جائے گی. یہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. آخر میں فرمایا فلما جاء امرنا, جب ہمارا فیصلہ آ گیا, جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ بنا دیا. وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل, اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. और उनके ऊपर जो क्या किया, पत्थरों की बारिश की, जिसके ऊपर क्या थे नाम तक लिखे हुए थे कि ये पत्थर फुला आदमी को जाके लगना है। वमा हिया मिन ज़ालिमीन बिबईद, ये जो बस्ती है कौम लूत की, ये मक्के के जालिमों से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उनकी बस्तियां जो है वो उनके लिए करीब ही थी, वहाँ जाके देख सकते थे और समझ सकते थे कि इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया। उसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया। उनकी कौम के मुख्तलिफ जराइम थे जिसमें से एक नापतोल में कमी थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया, वला तनकुस अल-मिकयाल वल-मीज़ान, नापतोल के अंदर जो है वो कमी मत करो। इन्नी अराकुम बिखैर, मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ अच्छी बात का, और मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दर्दनाक अजाब का डर है। तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अच्छा जब से तुमने नमाज पढ़ना शुरू की इस तरह की बातें करने लगे हो। सलातुका तामुरुका नतरुका मा याबुदु आबाउना, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि तुम हमसे यूं कहो कि हम अपने आबाओ अजदाद के बुतों को और उनके माबूदों को क्या कर दें, छोड़ दें। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनको फिर भी बहरहाल समझाते रहे और उनके दिमाग में ये बात बिठाते रहे कि देखो जितना थोड़ा बहुत तुम्हें मिल जाता है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अल्लाह की तरफ से जो चीज़ बाकी रह जाती है वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि क्या किया जाए, मजीद की तलाश के अंदर हलाल हराम की तमीज़ को क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने के सामने उन्होंने यूं भी कहा, कालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, शुएब तुम्हारी अक्सर बातें तो हमारी समझ में नहीं आती। हालांकि शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब है खतीबुल अंबिया, खतीबुल अंबिया जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लकब है, यानी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के खतीब थे, बेहतरीन किस्म की खिताबत फरमाते थे, बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे। उसके बावजूद उनसे ये उनकी कौम कह रही है कि शुएब तुम्हारी अक्सर बातें तो हमारी समझ में नहीं आती है, पता नहीं तुम क्या बकते रहते हो, नऊज़ु बिल्लाह। फिर दूसरा कहने लगे कि देखो तुम्हारा मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, तुम हमारे दरमियान बड़े कमज़ोर सी हैसियत के आदमी हो, तुमसे लड़ाई करना और तुम्हें शिकस्त देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को यूँ कहा कि हाँ अलबत्ता तुम्हारा जो कबीला है उसकी वजह से हम तुम्हारा क्या करते हैं, ख्याल करते हैं। इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बड़ा जो है वो कल्क हुआ और इस बात का इजहार फरमाया कि मेरे कबीले से तो तुम्हें डर लगता है, अल्लाह से डर नहीं लगता, मेरे कबीले का तो तुम्हें ख्याल है, अल्लाह का तुम्हें ख्याल नहीं है, इसका इजहार फरमाया उन्होंने। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको फिरौन के पास भेजा, फिरौन ने बात नहीं मानी और आखिर में जो है ये फरमाया, ज़ालिका मिन अंबाइल कुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा क़ाइमुन वहसीद, ये खबरें जो है वो हम आपको बयान करते हैं, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तारीख की किताबें नहीं पढ़ी थी, कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। ये जो इतनी सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान आली से निकल रही थी ये किसकी पढ़ाई हुई थी, ये अल्लाह सुबहानहु तआला की पढ़ाई हुई थी और अल्लाह सुबहानहु तआला की बताई हुई थी और इस बात की दलील थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं। क्योंकि अगर सच्चे पैगम्बर ना होते तो फिर तो क्या होना चाहिए था, किताबों का एक ढेर होना चाहिए था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया होता, ये सारी चीज़ें पढ़ी होती। लेकिन ऐसी कोई मिसाल, ऐसी कोई तारीखी हकीकत जो है वो मौजूद नहीं है। अगले इसी रुकू के अंदर आगे अल्लाह सुबहानहु तआला ने एक उसूली बात बयान फरमाई है जो हमें अपने दिलों पर नक्श करने की ज़रूरत है कि फ़अम्मल लदीना शक़ू, वो लोग जो बदबख्त हैं, फ़फिन्नारी, वो लोग हैं जो हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेंगे, जहन्नम में रहेंगे। तो जो जहन्नम में चला गया वो बदबख्त है, वो खुश नसीब नहीं है, वो बदनसीब है। वह अमल लदीन सुईदु, और जो खुश नसीब है वो लोग होंगे, फफिल जन्ना, जो जन्नत में होंगे। तो बात फिर वही है कि इंसान की खुश नसीबी और बदनसीबी का दारो मदार जो है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा माल मिल जाने और ज़्यादा माल ना मिल जाने पर नहीं है, बल्कि इंसान की खुशनसीबी का मदार यह है कि वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए, और इंसान की बदनसीबी यह है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करे और कहाँ पहुँच जाए, जहन्नम में पहुँच जाए, ये उसकी बदनसीबी की अलामत है। आगे अल्लाह सुबहानहु तआला ने अगले रुकू में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा फरमाया और ये फरमाया, व इन कुल्लम्मा लयुवफ्फियन्नहु रब्बुका आमालहु, हर एक के आमाल का अल्लाह सुबहानहु तआला पूरा पूरा बदला अता फरमाते हैं। کسی کے عمل کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی کوتاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں کی جاتی. ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے, برائی کرتا ہے, تو اس کو صرف برائی کا بدلہ دیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ اچھائی کرتا ہے تو اس کے ثواب کو جو ہے وہ کم سے کم 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, اور اس سے زیادہ بھی بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس سورت کی وہ مشہور آیت ہے, فاستقم کما امرتا, آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی, تو پوچھا لوگوں نے کہ یہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا, مجھے سورہ ہود اور اس کے جیسی دوسری صورتوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, بوڑھا کر دیا. اور مفسر نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ آیت کریمہ ہے, کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا, اور یہ بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ازاد نے فرمایا کہ الاستقامہ فوق الف کرامہ, استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. 1000 کرامتیں ایک طرف اور استقامت ایک طرف. اگر کسی کے اندر استقامت ہے اور وہ اپنے آپ کو برائی سے بچا کے چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے, تو یہ بہت ساری کرامتوں سے بڑھ کر ہے. کیونکہ کرامت جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, یہ جو اولیاء کرام کی کرامتیں ہوتی ہیں یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے جب چاہے دکھا دیں, جب چاہے کیا کر دیں, نہ دکھا سکیں, یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. جبکہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ اصولی بات ہے, کیا کہتے ہیں صوفیاء کرام کے یہاں, کہ کرامتوں کی وجہ سے انسان کا کوئی درجہ نہیں بڑھتا. کرامتوں کی وجہ سے انسان کا کوئی درجہ نہیں بڑھتا. کیوں نہیں بڑھتا؟ اس وجہ سے کہ وہ اختیاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگی, نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوں گی. لیکن اعمال کی وجہ سے انسان کے درجات بڑھتے ہیں, کیونکہ اعمال جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیاری ہوتے ہیں. اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے, برے عمل سے بچتا ہے تو اپنے اختیار سے بچتا ہے, جبکہ کرامت جو ہے وہ اس کے اپنے اختیار سے بالکل باہر ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالموں کی طرف مائل مت ہو, ظالموں کی طرف مائل مت ہو, یعنی ظالموں کا ساتھ مت دو. اس وجہ سے کہ ظالموں کا ساتھ دینا جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہونا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو پسند نہیں فرماتے. اگلی آیت میں فرمایا, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ, دن کے دونوں حصوں میں, دن کے دونوں اطراف میں جو ہے وہ نماز قائم کرو, وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ حصے کے اندر بھی جو ہے وہ کیا کرو, نماز قائم کرو. بعض حضرات نے جو ہے وہ یہاں سے 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم نکالا ہے, کہ اس آیت کریمہ سے 5 نمازوں کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ دن کے دونوں حصوں میں, یعنی صبح بھی اور شام بھی نماز قائم کرنی ہے, اور وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ حصے کے اندر بھی جو ہے وہ کیا کرنی ہے, نماز قائم کرنی ہے. تو فجر کی نماز جو ہے وہ کیا ہے, دن کے ایک حصے میں, اور عصر کی نماز جو ہے وہ دن کے دوسرے حصے میں, اور رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ عشاء کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ تمام ہی نمازیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ بعض حضرات نے اس کو لکھا ہے, قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ 5 نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں, نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں. البتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس سے وہ برائیاں مراد ہیں جو گناہ صغیرہ ہوں, اس وجہ سے کہ گناہ کبیرہ کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ وَكُلًا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, یہ پیغمبروں کے جو قصے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ اس لیے ہے, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ آپ سے پہلے کے جو پیغمبر تھے ان کے اوپر بھی حالات آتے رہے, ان کا بھی انکار کیا جاتا رہا, ان کی بات ماننے سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ اعراض بڑھتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اوپر آئے ہوئے حالات کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. اس لیے ہم آپ کو کیا کرتے ہیں, یہ پیغمبروں کے قصے سناتے ہیں, پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں. وَكُلًا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, پیغمبروں کے جو واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, یہ کیوں ہے, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, اس سے آپ کے دل کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, ثابت قدمی ہوتی ہے اور آپ کے دل کو جو ہے وہ مضبوطی ملتی ہے. آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ہود کی آخری آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کی ملکیت اللہ سبحانہ وتعالی کو حاصل ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام کے تمام معاملات انہیں کی طرف جو ہے وہ کیا کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے. فعبد ہو تو تم بھی اللہ کی عبادت کرو، وتوکل علیہ اور تم بھی جو ہے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. وما ربک بغافل عما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے. اس پر جو ہے وہ آج جو کچھ قرآن کریم پڑھا گیا اس کا یہ آخری آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ اس سننے سنانے میں جو بھی کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہو یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ مغفرت کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ فرمائیے، اپنی رحمت کی طرف نظر فرمائیے. یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ فرمائیے، اپنی رحمت کی طرف نظر فرمائیے. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کو خوب تول تول کے اور قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی کامل مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا اللہ آپ مدد فرمائیے اور انہیں ظلم و ستم سے نجات نصیب فرمائیے. یا اللہ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جو اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں جلد از جلد جو ہے وہ ان کے مناسب حال رشتے ان کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو رمضان کی گھڑیوں کے اندر ہمیں خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنی محبت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائیے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سعادك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.